بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ سوالات جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہیں ان کے جوابات آج ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. جاوید احمد غامدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. یہ ڈے ٹو ڈے جو مسائل ہوتے ہیں یا ڈے ٹو ڈے جو اسلام کے بارے میں جو کوشچنز آتے ہیں یا کوئریز آتی ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں, وہ کوشچنز میں رکھنا چاہتا ہوں غامدی صاحب کے آگے, اور وہ ہمیں ذرا ایکسپلین کریں اور بتائیں ہمیں کہ اسلام جس کو ہم نے اتنا مشکل ریلیجن بنا دیا ہے, اتنا مشکل ریلیجن ہے نہیں جتنا ہم نے مشکل بنا دیا ہے. غامدی صاحب کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر ہے.
غامدی صاحب کچھ سوالات ہیں میرے پاس, میں سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا اور اس پہ آپ کے جوابات چاہوں گا میں. ایک سوال یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کو پردہ کرنا چاہیے, تو پردہ کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ ذرا تھوڑا سا پاکستان سے باہر بھی ذرا رکھیے گا اپنے آپ کو جب آپ آنسر کریں, تو پاکستان سے باہر بھی یورپ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, وہاں پہ بھی ذرا جس طریقے سے خواتین جاتی ہیں کام کاج کرنے کے لیے, تو وہ پردہ کیسے کریں اور ہم لوگ کیسے پردہ کرنا چاہیے خواتین کو؟ جی
میں اس میں چند چیزیں آپ پر پہلے واضح کر دوں.
جی
یہ جو پردہ کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں, حدیث میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جس معنی میں ہم اس کو سمجھتے ہیں.
اچھا,
اس وجہ سے میں نے بہت دفعہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ پردہ ہمارے ہاں ایک تہذیبی روایت کی حیثیت تو یقیناً رکھتا ہے, مذہبی لحاظ سے صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ قرآن مجید نے عورتوں اور مردوں کے ملنے جلنے کے آداب مقرر کیے.
اچھا,
یعنی جیسے آپ ایک اچھی تہذیب میں کچھ ایٹیکیٹس اختیار کرتے ہیں, مثلا بزرگوں کے پاس جائیں گے تو کیسے جائیں گے, بڑوں سے بات کریں گے تو کیسے کریں گے, اسی طرح مردوں اور عورتوں کے ملنے کے آداب بتائے گئے. اس کے لیے میں پردے کا لفظ ہی موضوع نہیں سمجھتا. وہ آداب قرآن مجید نے سورہ نور میں بیان کیے, اور وہ بنیادی طور پر چار چیزیں ہیں. ایک بات قرآن مجید نے یہ کہی ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں ملیں تو اپنی نگاہوں میں حیا رکھیں. اس کو عربی زبان میں غز بصر سے تعبیر کرتے ہیں, یعنی نگاہیں خط و خال کا جائزہ لینے والی, ایک دوسرے کو تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے. ایک مہذب انسان جب دوسروں کو ملتا ہے تو جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایسے ہی دیکھنا چاہیے. ایک بات یہ فرمائی ہے. دوسری بات یہ کہی ہے کہ اللہ کے دین میں بدکاری کو ایک بڑا جرم قرار دیا گیا ہے, لہذا جب ملنا جلنا ہو تو اپنی شرمگاہوں کے بارے میں محتاط رہو, ان کے اندر کوئی برا میلان نہیں پیدا ہونا چاہیے. یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے, عورتوں کو بھی کہی ہے. میں نے جو پہلے غز بصر کے بارے میں بیان کیا وہ بھی دونوں کو الگ الگ خطاب کر کے کہا ہے, یعنی مردوں سے کہا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں میں حیا رکھیں, عورتوں سے کہا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں میں پستی رکھیں. اسی طرح شرمگاہوں کے بارے میں یہ ہدایت بھی دونوں کو کی گئی ہے. یہ دو باتیں وہ ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہیں. دو باتیں صرف عورتوں کو کہی ہیں اور وہ عورتوں ہی سے متعلق ہو بھی سکتی تھیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کو بھی شرمگاہ سمجھے اور اس پر بھی کوئی دوپٹہ لے کے رکھیں یا اسے ڈھانپ کے رکھیں. اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ عورتیں چونکہ آرائش زیبائش زیب و زینت کرتی ہیں, تو اگر انہوں نے زیب و زینت کی ہو, انہوں نے کوئی بناؤ سنگار کیا ہو, انہوں نے زیورات پہنے ہوں, تو پھر ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی سارے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں. یہ چار باتیں ہیں. آپ اس کو چاہیں پردہ کہہ لیں, آپ اس کو چاہیں کوئی اور نام دے لیں, قرآن مجید نے یہ آداب سکھائے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان آداب کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو مشرق میں, مغرب میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, پاکستان میں عورتوں کے کسی بھی کام میں رکاوٹ بن سکتی ہے. یہ بڑی ہی اعلیٰ تہذیبی ایٹیکیٹس سکھا دیے گئے ہیں جن کو اگر سامنے رکھیں تو عورتوں اور مردوں کے درمیان اچھی معاشرت وجود میں آئے گی.
غامدی صاحب, لیکن یہ جو ہم سنتے ہیں, خبریں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ جناب یہ سکارف جو لیتی ہیں خواتین, جو ویل لیتی ہیں منہ پہ, یا سر ڈھانپ کے رکھتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
قرآن مجید نے جو آداب بتایا جی وہ میں نے آپ سے عرض کر دیے، اور اس میں چوتھی بات جو قرآن نے کہی ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ زیب و زینت کی ہو، بناؤ سنگار کیا ہو، زیورات پہنے ہو، جیسے کہ شادی بیاہوں پر آپ نے دیکھا عورتیں بنتی سنورتی ہے
جی،
تو پھر ان کو اپنے جسم کے ہر حصے کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے سوائے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے، تو اسی سے در حقیقت اسکارف کا تصور پیدا ہوا ہے اور اسی سے سر ڈھانپنے کا تصور پیدا ہوا ہے، یہ ایک ایٹیکیٹس اور آداب کی چیز ہے، اور اگر عورتوں نے بناؤ سنگار نہیں کیا ہوا، زیورات نہیں پہنے ہوئے، اور وہ بالکل سادگی کے ساتھ جیسے ہم بھی کسی کام پہ جاتے ہیں اس طریقے سے جاتی ہیں آتی ہیں، تو پھر یہ ایک اچھی چیز ہوگی کہ وہ اسکارف لے لیں، پھر یہ لازم نہیں رہے گا۔ لازمی جو آداب ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، وہ وہی ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔
ٹھیک، ایک اور چیز جو بڑی ایک سوال اٹھتا ہے جی یہاں پہ، کیونکہ جو ڈیورس کی پرسنٹیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ڈیورس ایک اتنا مشکل کام بنا دیا گیا ہے، خاص طور پہ ہمارے قوانین نے، ہماری عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں خواتین کو، تو خلع اگر لینا ہو تو عدالتوں میں دھکے کھانے سے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے خلع لینے کا کسی بھی خاتون کے لیے؟
اس میں بھی پہلی بنیادی بات جو ہر شخص کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام میں علیحدہ ہونے کا حق دونوں کو ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، صرف فرق یہ ہے کہ گھر کا جو ادارہ وجود میں آتا ہے اس میں چونکہ مرد کی حیثیت سربراہ کی ہے تو وہ طلاق دیتا ہے اور عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر کوئی عورت طلاق کا مطالبہ کر دے تو مرد کو سمجھانا بجھانا ہے، خاندان سمجھانے بجھانے کا کام کرے گا، کوئی صورت نہیں بنتی تو وہ طلاق دے دے گا، اور پھر اسی طریقے سے علیحدگی ہو جائے گی جس طریقے سے اگر مرد فیصلہ کرتا تو علیحدگی ہوتی۔ اگر مرد انکار کر دیتا ہے تو پھر ہمارے ہاں عورت کو عدالت میں جانا پڑتا ہے۔ میں جس زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل میں تھا تو ہم نے یہ سفارش کی تھی کہ عورتوں کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مدینے کی چھوٹی سی آبادی نہیں ہے کہ عورتیں اٹھیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا حضرت عمر کے پاس چلی جائیں۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں عدالتی نظام بھی پیش در پیش ہے، وکلا کے آپ ہتھے چڑھ جائیں ایک بار تو پھر اس سے جان پڑانا مشکل ہو جاتا ہے، دیہاتی خواتین بالخصوص بڑی مشکلات میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور پھر بہت سے لوگ ان کا استحصال کرنے پر اتر آتے ہیں۔ تو ریاست کو آگے بڑھ کر عورتیں اگر طلاق کا مطالبہ کریں تو اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے دو تجویزیں دی تھیں، ایک تجویز یہ تھی کہ عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرے مرد سے تو اس کے لیے ایک باقاعدہ فارم بنا دیا جائے، وہ جیسے ہی اس کی رجسٹریشن جا کے کرا دے یا اس کا کوئی عزیز کرا دے، اور جیسے نکاح نامہ ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے وہ ہو جائے، تو اس میں ایک مدت مقرر کر دی جائے، اس سمجھانے بجھانے کے لیے کچھ صورت نکل آتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس مدت کے گزرنے کے بعد اس کو طلاق کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ دوسرا ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ نکاح نامے کے اوپر ہی یہ عبارت لکھ دی جائے کہ یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ اگر کبھی میں یا عورت کی طرف سے لکھا جائے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی تو اتنی مدت کے بعد اگر شوہر طلاق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تو آپ سے آپ تک بات ہو جائے گی۔ تو یہ قانون سازی کرنی چاہیے، یہ ہمارے قانون کا ایک نقص ہے، اس میں جو مسائل عورتوں کے لیے پیدا ہوتے ہیں اس کا مجھے بھی احساس ہے، آپ کو بھی احساس ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ معاملات جو اجتہاد سے متعلق ہوتے ہیں ان میں بھی ہم بہت ریجٹ ہو جاتے ہیں، اور اس میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے نہ معاشرتی سطح پر تیار ہوتے ہیں نہ ریاست کی سطح پر تیار ہوتے ہیں۔ نکاح کے طلاق کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں دین کی صحیح انٹرپریٹیشن بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور جن معاملات میں دین نے قانون سازی نہیں کی ان کو ہم پر چھوڑ دیا ہے، ان میں قانون سازی کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری ریاست اور پارلیمنٹ نے بدقسمتی سے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تو میں تو بہت پرزور طریقے سے یہ کہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے اس صورتحال کو درست کرنا چاہیے۔
اچھا، ذرا میں تھوڑا سا اس پہ مزید آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا جی۔ رام جی صاحب، آپ نے کہا جی، آپ نے کہا تھا قانون سازی کی جائے، قانون سازی سے مراد آپ کی یہ تھی کہ نکاح نامے میں اس کو مینشن کر دیا جائے، نکاح نامے میں اگر مینشن کر دیا جائے تو کس طریقے سے مینشن کر دیا جائے؟
نکاح نامے کے اوپر ایک بڑی سادہ سی عبارت لکھ دی جائے کہ یہ نکاح اس شرط کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اگر کبھی عورت مرد سے طلاق کا مطالبہ کرے گی تو مثال کے طور پر 120 دن تک اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو آپ سے آپ طلاق واقع ہو جائے گی، مرد کو حق ہوگا کہ اس کے بعد کوئی مالی معاملات ہے تو ان کے لیے وہ عدالت سے رجوع کرے.
اچھا، اور دوسرا آپ نے بولا کہ قانون سازی کی جائے کہ جناب ایک فارم بھر کے بھیج دے، اس کے خاتون خود بھیج دے یا اس کے کوئی ریلیشن بھیج دے، اور وہ فارم بھیج دیا جائے اور ایک سرٹن پیریڈ کے اندر اندر اس کی خلا جو ہے وہ ہو جائے گا.
جی، وہ ایک پروسیجر مقرر کر دے، آپ سے آپ ہو جائے، یعنی عورت کو وہاں عدالت میں جانا نہ پڑے. اگر شوہر نے اس دوران میں سمجھانا ہے، بجھانا ہے، کچھ کرنا ہے تو وہ کر لے جو کرنا ہے، ایک مدت دے دی جائے اس کو. یہ ہم نے دو تجویزیں پیش کی تھی اور یہ دونوں تجویزیں اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے ریکارڈ میں موجود ہیں، بلکہ اس کے فوراً بعد ایک ٹیلی ویژن چینل نے اس پر ایک پروگرام کیا تھا جس میں علماء بھی شریک ہوئے تھے، اور میں نے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ ان دونوں تجویزوں میں کوئی چیز خلاف شریعت نہیں، تیسری بھی کوئی ہو سکتی ہے. یعنی میں اس میں جو اصول کی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں دین میں کوئی قانون سازی نہیں کی گئی، دین نے اس معاملے کو ہم پر چھوڑ دیا ہے، یہ اجتہاد سے متعلق معاملہ ہے اور ہمیں آج کے حالات کو سامنے رکھ کر اس میں قانون سازی کرنی ہے. دین صرف یہ کہتا ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا حق ہے اور عورت کو طلاق مانگنے کا حق ہے.
ٹھیک، سو لیکن یہ دونوں میں سے کام ابھی تک ہوئے نہیں، سو وہ عدالتوں کے چکر، عدالتوں کے دھکے کھانے کا سلسلہ وہ جاری رہے گا جب تک قانون سازی
کے ساتھ اس برے طریقے سے جاری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دیکھیے، یہ باقی چیزیں تو آپ چھوڑیے، ہمارے ہاں نکاح نامے کا ایک ہم نے اقدام کر لیا، آپ دیکھیے اس کے نتیجے میں کتنے جھگڑے ختم ہو گئے، کم سے کم اب ریکارڈ موجود ہوتا ہے. ہم نے تجویز کیا تھا کہ اسی طریقے سے ایک طلاق نامہ مرد کے طلاق دینے کے لیے مرتب کر دیا جائے. تو یہ جو لوگ ایک ہی وقت میں تین تین طلاق دیتے ہیں پھر حلالہ کرانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، ان بےحوزیوں سے اس معاشرے کو نجات ملے. بوڑھی خواتین ہوتی ہیں، گھر میں کوئی جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، 50 سال 60 سال کی عمر ہے، میاں صاحب تین طلاق دے کے فارغ ہو گئے، وہ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جدائی ہو گئی، اب حلالے کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہے. یہ صورتحال اس وقت روز پیش آتی ہے. میں نے خود اپنی پبلک زندگی میں دسیوں ایسے واقعات دیکھے ہیں جس میں عورت بھی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، مرد بھی بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اور علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ اب ان کی کوئی واپس میں ملنے کا امکان نہیں ہے. یہ صورتحال مرد کے طلاق دینے میں موجود ہے، لیکن ہم اس کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں ہے.
سو دس از ویری انفارچونیٹ کہ جناب کوئی قانون سازی بھی نہیں ہو رہی، کوئی فارمز بھی نہیں بنائے جا رہے، نہ نکاح نامے کے اوپر لکھا جاتا ہے، نہ کوئی ایک پرفارما بنایا گیا جس میں عورت کو دھکے نہ کھانے پڑے عدالتوں کے، اور اس کی اگر وہ خلا چاہتی ہے تو اس سے اس کی بآسانی خلا اس کو مل جائے. سو ایسا کوئی
میں آپ کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام کام نظریاتی کونسل میں ہم نے کر دیا تھا، فارم بھی بنا دیے تھے.
اچھا،
وہ موجود ہے اس کے ریکارڈ میں.
اچھا،
اگر اب بھی کوئی شخص چاہے تو وہ وہاں سے ان کو حاصل کر کے قانون سازی کے لیے اقدام کر سکتا ہے. ہمارے یہاں مذہبی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ہمارے یہاں دانشور کی ریپرزینٹیشن موجود ہے، سیاسی جماعتیں بھی موجود ہے، لیکن معاشرتی اور سماجی معاملات میں قانون سازی کرنا یہ ہماری پارلیمنٹ نے شاید سیکھا ہی نہیں.
ٹھیک کہہ رہے، درست کہہ رہے جی آپ. اچھا، ایک اور سوال اور ایک اور بحث جو آج کل چھڑ پڑی ہے وہ یہ ہے جناب کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو اس کے بعد قرآن پاک جو پڑھایا جاتا ہے مساجد میں یا قرآن پاک گھروں میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ اس کی روح کو ثواب پہنچے، اس پہ ایک سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ اس سے جو ثواب ہے قرآن پاک کا وہ شاید مرنے والے کی روح کو نہ پہنچے. یہ درست ہے کہ غلط ہے؟ جی
دیکھیے، اس میں ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کو کسی کام کا خدا کے یہاں اجر ملتا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ اس نے اس کام کی نیت کی ہو، اور دوسرے یہ کہ اس نے اس کام کو خود انجام دیا. دین کا اصول یہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کام میں کروں اور میں آپ کے کھاتے میں درج کرا دوں، یا میری نیت ہی نہ ہو سرے سے اور آپ وہ کام کریں اور اس کا اجر مجھ کو مل جائے. یہ تو بنیادی اصول ہے، یہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے ایک اچھے کام کی نیت کی، جیسے ہمارے والدین تھے، بزرگ تھے، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، اسباب نہیں پیدا ہوئے، تو کیا ہم اس کی جگہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نیت کر لی تھی, ارادہ کر لیا تھا, اسباب پیدا نہیں ہوئے. اسی طریقے سے میں کوئی نیکی کرتا ہوں, خیر کا کام کرتا ہوں, میں اپنے والدین کے بارے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار وہ بھی اس خیر اور نیکی کے خواہاں تھے, ان کی بھی یہ بڑی تمنا تھی کہ وہ یہ کریں, اس کے اجر میں تو ان کو بھی شریک کرے, توقع کی جا سکتی ہے کہ ضرور ملے گا. لیکن اگر کسی کی نیت اور ارادہ نہیں تھا اور اس نے کبھی چاہا ہی نہیں تھا کہ وہ نیکی اور خیر کا کام کرے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اگر اس نوعیت کا کوئی کام کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کر لو لیکن اس کا اجر تمہیں ملے گا. یعنی اگر مثال کے طور پر میرے والدین کا کبھی ارادہ نہیں تھا کہ وہ حج کرے یا عمرہ کرے یا نیکی کا کوئی کام کرے, اور میں وہ کام کر لیتا ہوں, اس خواہش سے کر لیتا ہوں کہ پروردگار اس کے اجر میں تو ان کو بھی شریک کر لے, تو اگر ان کی نیت نہیں تھی تو اجر ان کو تو نہیں ملے گا, لیکن میں نیکی کا کام کر رہا ہوں, مجھے بہرحال مل جائے گا. یہ اصولی باتیں. اب یہ جو اس وقت ہمارے ہاں اصحال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے, یہ نیکی کا کام ہے, خیر کا کام ہے. لوگ یہ خیال کر کے کہ چلیے اس نیکی اور خیر میں ہمارے والدین یا ہمارا کوئی عزیز بھی شریک ہو جائے, اس طرح کی خواہش کرتے ہیں. اس پہ جو اعتراض پیدا ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ کام اللہ کے پیغمبر نے یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے صحابہ نے یا ان کے بعد کے اہل علم نے کبھی نہیں کیا. تو دین میں کوئی نئے کام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے نتیجے میں نیا دین بننا شروع ہو جاتا ہے. تاہم نیکی کرنا, خیر کرنا, یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں.
سو میں اگر تھوڑا سا اس کو ریفریز کر دوں, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو گاندھی صاحب پلیز مجھے کریکٹ کر دیجئے گا, کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, اور اس کے بعد قرآن پاک پڑھا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے اس کی روح کے ثواب کے لیے, تو ایسا کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسا کام کبھی نہیں ہوا؟
کے دور میں نہیں ہوا, صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا, ان کے بعد جو ہمارے جلیل القدر ائمہ ہیں ان کے زمانے میں بھی کبھی نہیں ہوا. یہ امام شافعی نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہوا ہے کہ ان کے دور میں کچھ لوگوں نے جب کرنا تھا تو انہوں نے کی, اور یہ کہا کہ اگر یہ کوئی نیکی خیر کا کام ہوتا تو اللہ کا پیغمبر اس کو ضرور کرتا. تو ایسا کوئی کام جو حضور نے نہیں کیا وہ دین کی حیثیت سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک. اچھا, یہ جو لوگ جاتے ہیں گاندھی صاحب اسٹرالوجسٹ کے پاس, یہ جاتے ہیں یہاں پہ ٹیرو کارڈ والے ہیں یا اس طرح کے جو لوگ بتاتے ہیں, فیوچر بتاتے ہیں یا پاسٹ بتاتے ہیں یا پریزنٹ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ کس حد تک درست ہے, کرنا چاہیے بھی کہ نہیں؟
دنیا میں دو طرح کے علوم ہیں, ایک وہ ہیں جو سائنسی علوم کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں, جس میں آپ بہت سی پیشین گوئیاں سائنسی طریقے سے کرتے ہیں, جیسے موسم کی پیشین گوئی ہے. اب آپ کو محکمہ موسمیات کے لوگ بعض اوقات چار چار مہینے پہلے بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں دن بارش ایسے ہوگی, فلاں دن موسم ابر آلود رہے گا. یہ عام سی چیز ہے, اس وقت بھی آپ نکال کر دیکھیں تو یورپ میں, امریکہ میں کئی کئی مہینے پہلے یہ بتا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے چاند گرہن, سورج گرہن کے حسابات لگا لیے گئے ہیں, ان کی پیشین گوئیاں بھی کر لی جاتی ہیں. تو ایک تو سائنسی طریقے سے مستقبل کے بارے میں کچھ بتانا ہے, ایک وہ اکلٹ سائنسز ہیں جن میں کچھ قیاسے لگائے جاتے ہیں اور کچھ حسابات ایسے کیے جاتے ہیں کہ جن سے آپ اندازہ لگاتے ہیں. یہ اندازہ اور قیافہ ہے, اس کو اندازے اور قیافے کے طور پر پیش کیا جائے تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے, لیکن اس کی حیثیت کسی سائنسی چیز کی نہیں ہے کہ اس کو آپ حتمی طور پر بیان کر سکیں. اس سے اضطراب کرنا چاہیے. اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں ایک بار پڑ جاتے ہیں ان کی عقل بالکل معطل ہو جاتی ہے. یعنی وہ پھر چیزوں کا تجزیہ کرنے, دنیوی اسباب کو روبا عمل کرنے اور وہ چیزیں کرنے جو اللہ تعالیٰ نے عقل کے ساتھ متعلق کی ہیں, ان میں بڑے ہی کمزور ثابت ہوتے ہیں. انسانی نفسیات پر ان کا انتہائی برا اثر پڑتا ہے. اس لیے میں اصولاً یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو سائنسی حیثیت نہیں اختیار کر گئی اس میں پڑھنے سے آدمی کو بچنا چاہیے, اس سے اس کی تدبیر اور صلاحیت پر برا اثر پڑتا ہے.
یہ جو کل چالیسویں اور یہ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں مرنے کے بعد, اس کے بارے میں کیا کہیں گے گاندھی صاحب آپ؟
ان میں سے کوئی کام بھی اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ دسیوں لوگ دنیا سے رخصت ہوئے, صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوتا رہا, بعد میں بھی. یہ تو ہندوستان سے باہر بھی کہیں نہیں ہے, یہ بر صغیر کی ایجاد ہے. یہاں چونکہ ہندوؤں کے ہاں اس طرح کی رسوم تھی تو ہم نے ان کو اسلامائز کر لیا, یعنی ان کی جگہ پر کچھ قرآن پڑھ لیا, کچھ اس طرح کی چیزیں کر کے تو ہم نے بھی ایک رسم بنا لی. اس پہ اگر کوئی مذہبی چیز نہ داخل کی جائے, یہ محض معاشرتی تقریب کے طور پر رہے. مثال کے طور پر آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم پرسوں بیٹھیں گے اور آپ اگر تعزیت کرنے کے لیے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جب آپ اس کے ساتھ کوئی مذہبی چیز وابستہ کریں گے تو اصول یہ ہے کہ مذہبی چیز وابستہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکشن ضروری ہے, یعنی پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کام اللہ کے پیغمبر نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا.
ٹھیک. اچھا ایک اور چیز بڑی یہاں پہ سمجھی جاتی ہے کہ جناب جادو کر دیا جاتا ہے. اور جادو ٹھیک ہے, ہم نے بھی ہمیں بھی جو تھوڑا بہت علم ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا. اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یا کس طریقے سے لوگوں کو ختم کرنا چاہیے یا کس طریقے سے اوائڈ ہو سکتا ہے؟
جس طرح دنیا میں دوسرے علوم و فنون ہیں اسی طرح جادو بھی ایک علم ہے. یہ علم اگرچہ سائنس کے درجے میں تو نہیں پہنچا لیکن اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے, قدیم تاریخ میں بھی اس کے آثار ملتے ہیں, قرآن مجید میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ بابل میں بھی لوگ بہت سحر و شاعری میں مبتلا تھے, بنی اسرائیل کے ہاں بھی اس کا بہت رواج رہا. اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی, یعنی جس طرح یہود نے آپ پر جسمانی حملہ کرنے کی کوشش کی اسی طرح یہ حملہ کرنے کی بھی کوشش کی. یہ باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں اور علم اور فن کی حیثیت سے یہ موجود ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ اس طرح کا کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. تو یہ سارے اتنے معاملات میں دو ہی چیزیں ہیں, یعنی اگر آپ کسی چیز کی تدبیر کرتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے, یہ دنیوی علم کا مسئلہ ہے. جس طریقے سے میں ایک گن بنا لیتا ہوں اور اس کے اندر سے ایک معمولی سی سوئی نکلتی ہے اور دوسرے کو احساس بھی نہیں ہوتا اور اس کو جا کے وہ زخمی کر دیتی ہے یا مار دیتی ہے, تو اسی طرح سے یہ بھی ایک فن ہے. یہ نفسی طریقے سے عمل کرتا ہے, دنیا میں مادی علوم بھی ہے اور دنیا میں نفسی علوم بھی ہے. تو یہ علم کی دنیا کی چیز ہے, مذہب کی چیز نہیں ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی بھی دنیوی علم ہمارے لیے باعث سے نقصان ہو تو دو ہی کام ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس کے تدبیر کریں گے, یعنی اس سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر ڈھونڈیں گے. چنانچہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے بھی مختلف علوم کے ماہرین موجود ہوتے ہیں. آج کل زیادہ تر عطائی ہے اور عام طور پر کانے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ علم موجود ہے اور اس کا توڑ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو اگر آپ کا اطمینان ہو, آپ سمجھتے ہوں کہ واقعی کوئی صاحب علم آدمی ہے, کوئی شرک یا کوئی بدعت اس میں داخل نہیں کرے گا, تو آپ تدبیر کے لیے جا سکتے ہیں اس کے پاس. مذہبی لحاظ سے تو ہر موقع پر دعائی کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے. تو دو ہی کام ہے, یعنی مذہب میں کوئی اس کے لیے طریقہ نہیں بتایا گیا. دعا کرنی ہے, دعا ہم اس وقت جب دہشت گردی ہوتی ہے باہر نکلتے ہیں اس وقت بھی کرتے ہیں, لیکن تدبیر بھی کرتے ہیں. اسی طرح اس میں بھی تدبیر بھی کی جائے گی, دعا بھی کی جائے گی. تو تدبیر کا جہاں تک تعلق ہے وہ مذہبی علم کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں جو تدبیریں بتائی جاتی ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے, ان کا سائنسی مطالعہ کرنا چاہیے. بہرحال لوگ بیان کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے قائل بھی ہیں کہ اس طرح کی تدابیر موجود ہے. اگر آدمی کسی چیز پہ اطمینان رکھتا ہو تو وہ تدبیر کر لے, لیکن اس کا مذہب سے وابستہ کر کے کوئی حل تلاش کرنا یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے. تو صرف یہ بتائے گا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو تو خدا سے دعا دی.
اچھا رام جی صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں نے کسی دوسرے مسلمانوں نے مسلمز نے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ شادیاں کرنی, جیسے ایک بڑا عام چیز ہے کہ if you go to like England اور یو گو ٹو لائک امریکہ یا کسی اور ملک میں آپ چلے جائیں تو مسلمان جو ہیں وہ شادی کر لیتے ہیں کرسچن سے, کرسچن لڑکیوں سے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
شادی شادی بیاہ کے معاملے میں دیکھیے بڑی اصولی بات یہ ہے کہ اس سے گھر بننا ہے، خاندان بننا ہے، بچے ہونے ہیں، ان کے باہمی تعلقات ہوں گے، ان کے لیے مذہبی مسائل پیدا ہوں گے. اس وجہ سے شادی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ مطابقت ہونی چاہیے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہر معقول آدمی مانے گا. ہم جب شادی کرتے ہیں اپنے بچوں کی تو دیکھتے ہیں کہ معاشرتی لحاظ سے ہم آہنگی ہو، تہذیبی لحاظ سے ہم آہنگی ہو، مذہبی لحاظ سے بھی ہم آہنگی ہونی چاہیے. آپ خود سوچئے کہ اگر ماں بچے کو چرچ لے جانا چاہے، بچہ باپ مسجد لے جانا چاہے تو کیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ مذہب کو بھی ایسی اہمیت دی جائے. لیکن اس وقت مذہب کی اہمیت ہماری زندگی میں ایسی رہی نہیں. خاص طور پر جو بچے باہر پلتے بڑھتے ہیں، ان کو والدین نہ توحید کے بارے میں بتاتے ہیں نہ مذہب کے بارے میں بتاتے ہیں. جب شادی کا موقع آتا ہے تو ان کو اسلامی احکام یاد آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے نزدیک پہلے بنیادی طور پر بچوں کے اندر مذہبی شعور پیدا کرنا چاہیے. دیکھیے میرے اندر اگر یہ شعور پیدا ہوگا کہ رشوت ایک بری چیز ہے، تو میں اپنے بچے یا بچے کی شادی کرتے وقت اگر سن بھی لوں گا کہ کوئی شخص رشوت لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں فوراً انکار کر دوں. لیکن اگر مجھے یہ شعور ہی نہیں ہے، اگر مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اوباشی کوئی بری بات ہے، کم تولنا کوئی بری بات ہے، ملاوٹ کرنا کوئی بری بات ہے، تو پھر میں صرف یہ دیکھوں گا کہ اچھا اگر روپیہ پیسہ آ رہا ہے تو اچھی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کتنے حساس ہیں. ایسے ہی اگر میں اپنے دین کے بارے میں حساس ہوں تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میرے بچے قرآن سیکھے، دین سیکھے، جس دین کو میں مانتا ہوں اس دین کے ماننے والے بنے. تو پھر میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ اپنے گھر میں ایک ایسی خاتون لے آؤں کہ جس کے نتیجے میں کشمکش پیدا ہو آنے والی نسل کے لیے. تو میرے نزدیک اس معاملے میں صحیح رویہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کا شعور پیدا کریں، اس کو اہمیت دیں، اور اپنی گھریلو زندگی کے اندر بھی اس بات کی آرزو کریں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے طریقے پر اٹھے اور اسی طریقے سے مذہب کے ساتھ محبت کرنے والی. یہ چیز اگر کمزور ہو جائے تو میرے نزدیک یہ مسئلہ قانون کا پھر نہیں رہتا. پھر اس کے بعد ان بچوں کو دین بتانا چاہیے، نہ کہ ان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگانی چاہیے.
لیکن جو لوگ اس سچویشن میں ہیں اس وقت، لائک بیوی اگر کرسچن ہے، خود وہ مسلم ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں اور یہی کشمکش جاری ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟
اس میں جو لوگ یہ کام کر چکے ہیں ان کو بس یہ نصیحت ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ کوشش کریں اس بات کی کہ آپ ایک باہمی طور پر اچھی قرارداد کر لیں کہ جس میں کیا کرنا ہے. آخر میاں بیوی باقی معاملات کو طے کر رہے ہیں تو مذہبی معاملات میں بھی اپنے حدود معین کر لیں. یعنی یہ بات اگر نکاح کے موقع پر ہو جاتی تو بہت اچھی بات تھی، نہیں ہوئی تو اب بھی اس کو طے کر لینا چاہیے. گھر کو کشمکش سے بچانا چاہیے. گھر انسان کے لیے راحت کا ذریعہ بننا چاہیے اور بچوں کے لیے وہ ایک ایسی آغوش ہو کہ جس میں وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ پلیں بڑھے. اس کو ہر طرح کی کشمکش اور تصادم سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے، میاں بیوی ہو گئے ہیں، بچے بھی ہو گئے ہیں، تو پھر اس کے لیے کوئی اچھا میوچل اگریمنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اب کیسے معاملات کر لیں.
لائک واٹ؟ کیا میوچل اگریمنٹ سے مراد کیا جی؟
طے کر لیں. یعنی اگر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ماں کو یہ فلاں فلاں حقوق ہیں بچوں کے بارے میں کہ وہ ان کو اپنا مذہب سکھائے گی، تو آپ کہیے کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ بھی سکھائیے، میں بھی ان کے سامنے پیرالل اپنا مذہب رکھ دیتا ہوں، پھر جب یہ بڑے ہوں گے تو خود فیصلہ کر لیں گے. اس کے علاوہ پھر آپ کوئی اور طریقہ نہیں اختیار کر سکتے، کیونکہ ماں کا بھی اتنا ہی حق ہوگا، باپ کا بھی اتنا ہی حق ہوگا. پھر بچوں کو دونوں طرح کی تربیت پانے دیجیے اور اس قابل کیجیے اس کو، ماں بھی اس قابل بنائے اور باپ بھی اس قابل بنائے کہ ہم کوئی جبر نہیں کریں گے بچوں پر، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائیں جہاں وہ فیصلہ کر سکیں. یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کے سوا پھر کوئی اور کام نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ اگر اس موقع پر ماں یہ کہے گی کہ تمہاری مرضی کے علاوہ میں یہ کروں گی، یا باپ یہ کہے گا، تو نتیجے کے طور پر کشمکش پیدا ہوگی. ایک تیسرا راستہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایک سرنڈر کر دے.
اچھا، سو دیٹس دا تھرڈ آپشن. چلیں، ایک مسجد استقلال ہے اور ملیشیا میں، آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہوں گے. وہاں پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کے جو بیسمنٹ ہے وہاں پہ میوزک کی بجایا جاتا ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے، اور جب اذان کا وقت ہوتا ہے یا نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ میوزک بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کر دیا جاتا ہے. سو واٹ از دس آل اباؤٹ؟
یہ جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں، تصویر ہو، موسیقی ہو، اپنی ذات میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں انسان کو دی ہے، اور قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ہر وہ چیز جو کلام کی زینت ہے، آواز کی زینت ہے، گھر کی زینت ہے یا کسی اور چیز کی زینت ہے، وہ سب جائز ہے، ان کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ ان کا استعمال ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر فرض کر لیجئے کہ وہاں اس طرح کی کوئی چیز ہے اور اس میں کوئی ولگیرٹی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس میں کوئی قابل اعتراض نہیں.
اچھا، یہ جو ہمارے ملک میں جو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے مشرومنگ ہو رہی ہے، اور یہ مشرومنگ جو ہو رہی ہے یہ ایسے حضرات کی مشرومنگ ہو رہی ہے جو کہ اسلام سے واقفیت نہیں رکھتے، اور آئی وڈ سے کہ ان کے پاس جو نو ہاؤ ہے اسلام کی وہ ناکافی ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی مسجد میں یا کسی نہ کسی ایسی امپورٹنٹ جگہ پہ، وہاں پہ ڈپیوٹیڈ ہے، اپوائنٹڈ ہے، یا جو بھی لفظ کہہ دیں آپ، جس کی وجہ سے لوگوں کا جو رابطہ ہے، لوگوں کا جو جانا جو چاہتے تھے لوگ یا جانا ابھی بھی چاہتے ہیں لوگ مسجدوں میں نماز قائم کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، وہ ان بددل ہو گئے ہیں. اور وہ جب جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چاہے جو جمعے کی نماز کے لیے جائیں یا کسی بھی نماز کے لیے جائیں، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے جو شخص امامت کر رہا ہے اس کے پاس اتنی نو ہاؤ نہیں ہے اسلام کی، سو وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں اینڈ دے ہیو سٹاپڈ گوئنگ ٹو دا ماس. اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے، کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو طریقہ کار یہی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اسرٹ کرے، اور اسٹیٹ ایسے لوگوں کو وہاں پہ اپوائنٹ کرے جن کے پاس نو ہاؤ ہو، ان کا ایک کرائیٹیریا ہو. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہو سکتا ہے تاکہ دوبارہ سے لوگ جو ہے مساجد کی طرف نمازیں پڑھنے جانے شروع کریں، نمازیں قائم کرنا شروع کریں، کیونکہ لوگ ڈس ہارٹ ہو چکے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہ نو ہاؤ ان کے پاس پراپر نہیں ہے لیکن وہ امامت کرا رہے ہیں.
اصل طریقہ تو وہی ہے جو آپ نے دھیان کر دیا، یعنی مسجد ایک اجتماعی ادارہ ہے، اس کو ہر حال میں اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، اور ریاست اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ وہ مسجدوں کا اچھا نظم قائم کرے. کیونکہ اجتماعی ادارے اگر آپ افراد کے ہاتھ میں دے دیں تو پھر وہ فرقہ بندی کے مرکز بن جاتے ہیں، اور وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے. اس وجہ سے مجھے آپ کو ہر ایک کو اس اصل بات کی طرف توجہ دلاتے رہنا چاہیے. اس وقت بر صغیر اور ایک آدھ اور ملک کے سوا باقی سب جگہ مسجد ریاست کے کنٹرول میں ہے، اور میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں امن قائم رہتا ہے، بہت اچھے لوگ وہاں مقرر کیے جاتے ہیں. اس میں جمعے کے خطبے کا بھی ایک نظم ریاست قائم کر دیتی ہے، وہ باقاعدہ لکھ کے دے دیا جاتا ہے، اس دائرے سے باہر کوئی آدمی بھی گفتگو نہیں کرتا. تو ہمیں اس بات کی بار بار یاد دہانی کرتے رہنا چاہیے کہ یہ نظام قائم کیا جائے. پاکستان میں جو اس وقت مذہبی انتہا پسندی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسجدوں کے بارے میں یہ غلط رویہ ہے. تاہم جب تک ایسا نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ مسجدیں اس وقت عام طور پر محلے کی تنظیموں کے پاس ہوتی ہیں، یا نئی آبادیاں بنتی ہیں تو وہاں ان کا ایک نظم قائم کر دیا جاتا ہے. تو جو لوگ یہ نظم قائم کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں حساس ہوں، جو بالکل ہیں وہ اس کے بارے میں حساس ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ پرائیویٹ اسکول قائم کر دیے جاتے ہیں تو پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا نصاب اچھا بنائیے، اپنی فیسیں معقول رکھیے. ایسے ہی ہم مذہبی انجمنوں سے، محلوں کی انجمنوں سے بھی یہ درخواست کریں گے. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں لاہور میں ڈیفینس میں رہا ہوں، اور ڈیفینس میں مسجدوں کا نظم ڈیفینس اتھارٹی کے پاس ہے.
ٹھیک.
اور میں آپ سے گزارش کروں کہ ایسا امن و امان ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی کسی مسجد پر کوئی علامت نہیں ہے، کوئی امام اپنے کسی فرقے کی بات نہیں کر سکتا. جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ پہلے سے باقاعدہ تیار کرایا جاتا ہے.
ٹھیک.
سب مل کے اس میں اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، پھر اس پر ایک مجلس منعقد ہوتی ہے، پھر اس خطبے کو آخری صورت دی جاتی ہے، پھر سب لوگ اس خطبے کو پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں یا اس کی شرح وضاحت کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں میں نے یہ دیکھا کہ ایک نظم بھی قائم ہے اور مسجدوں میں کسی نوعیت کا خلفشار بھی نہیں ہے. تو یہ کام اگر محلے کی تنظیمیں بھی کرنا شروع کر دیں تو شاید ہم کسی حد تک اس صورتحال کی اصلاح کر سکتے ہیں. تاہم اصل بات وہی ہے کہ ریاست کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور جمعہ کا ممبر اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے.
ریاست تو گھبراتی ہے اس وقت، تو کسی بھی اس قسم کے کام میں ہاتھ ڈالنے سے ریاست تو گھبراتی ہے. کسی کوئی بھی حکمران ہو، کوئی بھی حکومت ہو، وہ خوفزدہ ہے اس چیز سے. کیونکہ اتنی یہ بوائل اپ کر جاتی ہے سچویشن کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی سچویشن بن جاتی ہے. سو اس لیے اس سے تو گھبراتے ہیں. سو بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم دن بہ دن یہ کام خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے. سو ریاست تو اس پہ ہاتھ نہیں ڈال رہی. تو دوسرا آپ نے مشورہ دیا اس پہ شاید کسی حد تک عمل درآمد ہو سکے, لیکن پہلے ریاست تو بالکل اس پہ ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی. اچھا ایک اور,
اگر تیار ہو جائے تو میرے خیال میں اس وقت میڈیا اس کی بڑی مدد کر سکتا ہے. اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ریاست کو سپورٹ کرے گی وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 90-95% لوگ حنفی نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہیں, اور امام و حنیفہ کی فقہ میں یہ بات شرط کے طور پر لکھی ہوئی موجود ہے کہ سلطان کے بغیر یا بادشاہ کے بغیر یا اقتدار کی رضامندی کے بغیر جمع نہیں ہوتا.
ٹھیک.
تو میرے نزدیک اگر یہ نقطہ نظر سامنے لایا جائے, جہاں دیوبندی بریلوی حنفی نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے علماء سے ان کا اصل مسلک پوچھا جائے, ریاست اس میں اسرٹ کر کے لوگوں کے ذہن کو ہموار کرے, تو 8-10 سال کی جدوجہد کے بعد ریاست اس پوزیشن میں آ سکتی ہے. لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے لیے پہلے ول ہونی چاہیے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں.
بالکل ٹھیک. عورت کیا امامت کرا سکتی ہے جی؟
ہماری تہذیبی روایت یہ ہے کہ ہمارے ہاں مرد امامت کراتے ہیں اور خواتین اپنی الگ سب مان لیتی ہیں. نماز چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پوری یکسوئی چاہیے ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک فطری کشش رکھی ہے, تو اس میں کوئی انارکی نہ پیدا ہو جائے, یہ تہذیبی روایت قائم ہوئی. میرے نزدیک اس روایت کو قائم رکھنا چاہیے, اس میں کوئی ایسا بڑا پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ بالکل اس لحاظ سے پوچھیں کہ کیا فقہی لحاظ سے قانونی لحاظ سے یہ معاملہ ایسے ہے, تو عورت امامت کرا سکتی ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک خاتون کو امام کے طور پر مقرر کیا تھا, یعنی وہاں مختلف دار تھے, گڑیاں تھیں اور ان میں مسجدیں بنی ہوئی تھیں جن میں لوگ نماز پڑھتے تھے. چنانچہ ایک خاتون کو مقرر کیا گیا اور ان کا مؤذن ایک مرد تھا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنے خطبات بہاول پور میں جب یہ واقعہ بیان کیا ہے تو لوگوں کو تعجب ہوا. یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, ان کا نام بھی موجود ہے, بلکہ وہ خاتون بعد میں بھی زندہ رہی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینے کے بازاروں کی نگرانی پر بھی مقرر کیا تھا. تو قانونی لحاظ سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہماری تہذیبی روایت رسول اللہ کے زمانے سے یہی قائم ہوئی کہ مرد امام.
ٹھیک. اسلامک بینکنگ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی یہاں پہ کئی ہم نے دیکھے واقعات, لوگ اربوں روپے یہاں پہ لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں, اور یو نو انوسینٹ پیپل دے آر یو نو ایکسپوزڈ, ان کے پیسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے بینکوں میں, اور آپ انٹرسٹ مت لیں بینکوں سے اور آپ ہمارے پاس پیسے جمع کرائیں. اس کو جو بھی نام دے دیتے ہیں وہ لوگ, کوئی اسلامی نام دے دیتے ہیں وہ لوگ, ان سے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. What do you have to say about Islamic banking? Islamic banking ہو بھی رہی ہے یا صرف اسلامک نام اس میں لگایا گیا ہے؟
دیکھیے, ایک تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, یہ تو زیادہ تر فراڈ کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ بالکل تائید کرتا ہوں اس بات کی کہ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی کسی ترغیب میں نہ آئے. اب تک جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں ان میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا, لوگوں کی رقوم ڈوب گئی, اور بعض لوگ جو ساری زندگی کی محنت کر کے کما کے لائے تھے وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہا. تو اس طرح کی کسی ترغیب میں تو کسی کو نہیں آنا چاہیے, کیونکہ یہ کاروبار کی منفعت یا کوئی اس نوعیت کا ادارہ بنانا, یہ اس کے لیے جو علم چاہیے ہوتا ہے اور جو سوسائٹی کے نظم کے ساتھ ہمانگی چاہیے ہوتی ہے, اس میں کوئی جزیرہ بنایا نہیں جا سکتا. اور کیونکہ یہ جزیرہ نہیں بنایا جا سکتا, تو اس وجہ سے جو لوگ اس کے دعوے کرتے ہیں کہ وہ موجودہ نظام میں کوئی نئی دنیا پیدا کر لیں گے, وہ عام طور پر لوگوں کو دھوکہ دے کے بھاگ جاتے ہیں. تو اس میں تو میں بڑی سختی کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ہر شخص کو متربع رہنا چاہیے. آج تک میں نے کسی اس طرح کی ترغیب کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. ہر ایک کا آخری انجام یہی ہوا کہ لوگوں کو دھوکہ ہوا اور لوگوں کا مال لوٹ گیا. رہ گئی یہ بات کہ جو اس وقت ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ باقاعدہ طریقے سے ہو رہی ہے, یعنی جس میں اسٹیٹ بینک سے اجازت دی گئی ہے, ادارے قائم کیے گئے ہیں, جیسے میزان بینک ہے یا اور بہت سے بینک اس طرح کام کر رہے ہیں, تو ان کے نظام کے اوپر مجھے بھی کچھ اعتراضات ہیں اور رہیں گے. لیکن بحثیت مجموعی یہ صحیح سمت کی طرف ایک قدم ہے. اس وجہ سے لوگ اگر ان سے فائدہ اٹھائیں تو ان کو روکنا نہیں چاہیے. یہاں اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے پیسے لے کے بھاگ جائے گا. بہرحال ایک قاعدے ضابطے سے معاملات ہو رہے ہیں, اس میں کچھ چیزیں ضرور ایسی ہیں کہ جن کی مزید اصلاح کرنی چاہیے. موجودہ جو کنونشنل بینکنگ ہے, یعنی ہمارے ہاں جو عام بینک قائم ہے, اس میں بھی صرف دو اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, اور کوئی چیز غلط نہیں ہے. ایک یہ کہ جب کاروباری قرضے دیے جاتے ہیں تو جس وقت کاروبار بند ہو جائے اس کے بعد سود ختم ہو جانا چاہیے یا منفعت ختم ہو جانی چاہیے، اس کے بعد پھر صرف اصل زر کا تقاضا باقی رہنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ جو صرفی مقاصد کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں یعنی کاروباری نہیں ہوتے، ان میں حق دیا جائے بینکوں کو کہ وہ انفلیشن لے لیں. یہ دو اصلاحات اگر کر دی جائیں تو موجودہ بینکنگ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس میں کوئی خرابی کی چیز باقی نہیں رہے.
لیکن جیسے آپ جیسے میزان بینک ہے یا اور اسلامک بینکس جو ہیں، اس میں کیا، میں اس کو ذرا دوبارہ ایک چیز کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ذرا ویورز کو کلیئر ہو جائے، ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. جو بھی بینکس ہیں ان کو، ان کے اندر کیا 100% اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے؟
یہ نہیں کہہ سکتے آپ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی حد تک ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے جو سود سے پیدا ہوتی ہیں، کسی حد تک. جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ جو دو خرابیاں ہیں اگر وہ دونوں دور کر دی جائے تو اس وقت موجودہ بینکاری نظام میں ہے تو الگ سے کوئی بینک قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے بڑی سادہ اور معقول سی بات ہے کہ آپ نے میرے ساتھ روپیہ لگایا، بینک کسی طرح سے آپ کو فائنانسنگ کر دیتا ہے، آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، اس سے آپ کو نفع ہو رہا ہے، آپ نے طے کر لیا کہ آپ وہ نفع دیتے جائیں گے. اگر وہ کاروبار بند ہو گیا ہے یا اس کے اندر دو تین سال پے در پے نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ اصل زر کا مطالبہ کیجئے، پھر آپ اس کے اوپر منفعت کا مطالبہ نہ کریں. یہ ایک بڑی سادہ سی اصلاح ہے جو ہمارے بینک کر لے تو پھر اس پہ کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. میزان بینک وغیرہ نے اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بعض جگہوں پر کچھ ہیلے کا طریقہ اختیار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ہیلا بازی کی بجائے سیدھے طریقے سے اصلاحات کرنی چاہیے. اگر وہ اس کے لیے آمادہ ہو جائے تو پھر کوئی قابل اعتراض چیز نہیں رہے.
رام جی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اینڈ اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. جی بہت بہت شکریہ آپ کا.
بڑی عنایت نواز جی.